السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے. افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظالم خلیل زاد طالبان کے با اختیار نمائندوں سے بات چیت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے ہیں. امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا تازہ دور ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جب طالبان کے مطابق قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر بھی دوحہ پہنچ گئے ہیں. آج کے مذاکرات میں افغان طالبان کی نمائندگی ایک 14 رکنی ٹیم کر رہی ہے, جس میں وہ طالبان ارکان بھی شامل ہیں جنہیں کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ نے گوانٹانامو بے کی فوجی جیل سے رہا کیا, اور افغان حکومت ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر موجود ہے. افغان طالبان نے کہا ہے کہ انہیں امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بات چیت کے تازہ دور سے واضح اور مفید نتائج کی امید ہے. طالبان ترجمان سہیل شاہین کے مطابق دوحہ میں جاری بات چیت کا محور وہی دو معاملات ہیں جو 17 سال سے جاری تنازع کے اہم معاملات ہیں. افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا, اور اس بات کو یقینی بنانا کہ افغان سرزمین کوئی دہشت گرد گروپ یا فرد استعمال نہیں کرے گا. دریں اثنا طالبان تحریک کے بانیوں میں شامل ملا عبد الغنی برادر بھی قطر پہنچ گئے ہیں, جنہیں گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان نے رہا کیا تھا. گزشتہ ماہ ہی طالبان نے انہیں قطر کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان ترجمان شاہین نے کہا کہ ملا برادر دوحہ میں تعارفی بات چیت میں شامل ہوں گے, تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کیا وہ بات چیت کے باقی دور میں بھی شریک رہیں گے یا نہیں. تاہم طالبان قبل ازیں یہ کہہ چکے ہیں کہ ملا برادر کو ذاتی طور پر ان مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے بقول وہ پہلے ہی طالبان مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر چکے ہیں. قبل ازیں عوامہ طالبان کی طرف سے اعلان کردہ 14 رکنی مذاکراتی ٹیم میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج حقانی کے چھوٹے بھائی انس حقانی بھی شامل ہیں. تو ابھی ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے تھوڑی دیر میں اسی بارے میں. جیسا کہ ابھی آپ کو میں خبر دے رہا تھا کہ آج کے مذاکرات میں افغان طالبان کی نمائندگی ایک 14 رکنی ٹیم کر رہی ہے, جس میں وہ طالبان ارکان بھی شامل ہیں جنہیں کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ نے گوانٹانامو بے کی فوجی جیل سے رہا کیا تھا. واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی غیر موجودگی سے امن عمل کو نقصان پہنچے گا, مگر کئی افغان دھڑے بھی اس وقت غنی حکومت پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب سے انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا, آئیے سنتے ہیں.
ایسے وقت جب ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر ہے, روس کی افغان امن عمل میں دلچسپی بڑھتی نظر آ رہی ہے. حال ہی میں روس کے زیر انتظام افغان تنازع پر 2 روزہ ماسکو کانفرنس کا انعقاد ہوا, جس میں طالبان نمائندوں سمیت افغان صدر اشرف غنی کے سیاسی حریف سابق صدر حامد کرزئی بھی شریک ہوئے. صدر غنی نے ماسکو کانفرنس کے شرکا پر ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا الزام لگایا. تاہم افغانستان کے لیے روسی صدر کے مندوب کے مطابق ماسکو کی کوششوں کا مقصد افغانستان میں حالات کو معمول پر لانا ہے.
افغانستان کے لیے بہترین ہوگا کہ وہ ایک نیوٹرل ریاست کے طور پر اپنی تعمیریں نو کرے.
دوسری جانب واشنگٹن میں محققین اس بات پر منقسم نظر آئے ہیں کہ آیا افغان امن کے لیے مختلف طاقتوں کی جانب سے یہ الگ الگ ڈائیلاگ افغانوں کو امن کے مشترکہ گول تک پہنچانے میں معاون ہوں گے یا نہیں.
I think there are at least 3 peace processes that you have to think about.
Aapko 3 tarah ke amn muzakirat ke bare mein sochna hoga. Ek to America aur Taliban ke darmiyan tanaza hai jiska hal zaruri hai. Afghan dhadon ke darmiyan khana jangi hai jiska khatma zaruri hai. Phir ek ilaqai pehlu bhi hai jiske baais Afghan dhadon ko ilaqe ke mumalik se madad milti hai, jo ke hal talab mamla hai. To zahir hai in tamam tanazaat par guftugu ke liye mukhtalif forums ki zarurat to padegi.
It actually makes perfect sense.
قیام امن اور دوسرے افغان مفادات ان مذاکرات کا مشترکہ گول ہیں ہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان امن کے لیے کوششیں کرنے والی غیر افغان طاقتوں کی اس سارے عمل سے کیا توقعات ہیں؟
ماسکو کانفرنس روس کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے مستقبل پر جاری گفتگو سے لا تعلق نہیں۔ چین کی جانب سے مذاکرات کی کوششیں افغانستان میں سرمایہ کاری کو سیاسی مہاجرائی سے دور رکھنے کے لیے ہیں، لیکن ان کوششوں کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ان کی بدولت افغان امن کی کوششوں کا فائدہ ہوا یا نہیں۔
آبجیکٹیو آف پیس اینڈ سٹیبلٹی اور ناٹ۔
تاہم حریف ممالک کی جانب سے افغان امن عمل کے لیے ایک ہی وقت میں کیے جانے والے مختلف اقدامات مبصرین اور تجزیہ کاروں کے نزدیک باعث فکر بھی ہیں۔
یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو بات چیت کے یہ مختلف فارمیٹس ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ روس کا پروسیس، امریکی پروسیس، یہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فی الحال ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔
ماسکو ڈائیلاگ دلچسپ ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ خطرے کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری گفتگو متاثر ہو سکتی ہے۔
صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج کو جلد واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن تنقیدی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ افغان دھڑوں اور خطے کے ممالک کے درمیان اتفاق رائے قائم کیے بغیر امن کی یہ کوششیں مسائل کے حل کے بجائے مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ امان اظہر جو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ان کی رپورٹ تھی، اور ندیم یعقوب کی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی ختم کرنے کے اقدامات کریں، جبکہ پاکستان نے بھارت کے دانشور حلقوں سے کہا ہے کہ وہ تناؤ ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت پر زور ڈالیں۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک اجلاس کے بعد میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد کشمیر میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور حریت قیادت کو جموں کشمیر سے باہر دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بھارتی اقدامات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر وزارت خارجہ میں سابق سیکرٹری خارجہ اور سفارتکاروں سے مشاورت کے بعد میڈیا بریفنگ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں خوف کی فضا ہے، جہاں مزید 10,000 بھارتی فوجی بھجوائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم اور ان کی جماعت بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خطے کا امن داؤ پر نہ لگائے اور ہمسایہ ملک بھارت کے معتدل سوچنے والوں کو اپنی حکومت کو تدبر کا پیغام دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جنونیت عروج پر ہے اور بھارت کشمیر میں اضافی خوراک اور ادویات کا ذخیرہ بھجوا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیں مروب کرنے یا دباؤ میں لانے کا خیال ترک کر دے، کیونکہ پاکستانی قوم متحد ہے اور سیاسی و عسکری قیادت سے لے کر جوان اور بچہ بچہ نظریہ پاکستان اور کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت پر رہائی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے العزیزیا اسٹیل مل ریفرنس کیس میں ضمانت کی درخواست کی تھی۔ یہ فیصلہ پیر کو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سنایا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے طبی بنیادوں پر العزیزیا ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ طبی بنیادوں پر نواز شریف ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر یہ نیوز شو جاری ہے، اور اس میں کچھ تفصیلی رپورٹس بھی آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظالم خلیل زاد طالبان کے با اختیار نمائندوں سے بات چیت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ اس خبر سے متعلق ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں، پوچھتے ہیں محمد جلیل سے۔ جی جلیل صاحب،
امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد کی قیادت میں امریکی وفد کی طالبان کے نمائندوں سے بات چیت. پیر کو قطر کی دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے جا رہی ہے. ظلم خلیلزاد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قطر بات چیت کے تازہ دور کو اہم قرار دیتے ہوئے قطر کی طرف سے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کی میزبانی کرنے اور پاکستان کی طرف سے بعض طالبان رہنماؤں کو سفری سہولیات فراہم کرنے پر دونوں ملکوں کو سراہا ہے. دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ انہیں امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے تازہ دور سے واضح اور مفید نتائج کی توقع ہے. دریاسنا طالبان تحریک کے بانیوں میں شامل ملا عبد الغنی برادر بھی قطر پہنچ گئے ہیں, جنہیں گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان نے رہا کیا تھا, اور گزشتہ ماہ ہی انہیں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ملا برادر دوحہ میں تعارفی بات چیت میں شامل ہوں گے. تاہم طالبان ترجمان نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کیا وہ بات چیت کے باقی دور میں بھی شریک رہیں گے یا نہیں. تاہم طالبان قبل از یہ کہہ چکے ہیں کہ ملا برادر کو ذاتی طور پر ان مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی طالبان مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر چکے ہیں. دوسری طرف امریکی عہدیدار طالبان کے نائب امیر ملا برادر سے بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ملا برادر طالبان پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے افغان تنازع کے حل کے لیے مشکل معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی تھی. تاہم ان کے بقول کئی اہم معاملات بشمول جنگ بندی کے اوقات کار پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے. افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرے خیال میں ایک ٹیمپو تو بن گیا ہے, یعنی مومنٹم کو بھی برقرار رکھنا ہے. پہلے جو مذاکرات ہوئے تو اس میں کافی ہم نے دیکھا کہ دونوں فریق مطمئن تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پیش رفت ہوئی ہے, اور اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بڑے اہم ہیں.
تجزیہ کار رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ قطر میں بات چیت کے تازہ دور کے دوران دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی کے لیے کئی اقدامات پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے.
لیکن ممکن ہے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اعتماد سازی کے لیے اقدامات ہوں, فرض کریں طالبان رہنماؤں کے نام یو این سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے تاکہ وہ سفر بھی کر سکیں, مذاکرات میں حصہ لے سکیں, یا پھر یہ کہ کچھ طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور پھر افغان طالبان سے کہا جائے کہ وہ ابھی افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل کریں. تو میرے خیال میں اس طرح کی تجاویز جو ہیں اس کے اوپر پیش رفت ممکن ہے.
امریکہ اور طالبان کے درمیان اب تک بات چیت کے متعدد دور ہو چکے ہیں, تاہم افغان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ان مذاکرات میں شریک نہیں تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادی پر ضمانت رہائی کی درخواست مسترد کر دی ہے. انہوں نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کیس میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی. اس بارے میں علی فرقان کی اسلام آباد سے رپورٹ.
جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے نواز شریف کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی نظریں موجود ہیں کہ اگر قیدی کا جیل یا ہسپتال میں علاج چل رہا ہو تو وہ ضمانت کا حقدار نہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ طبی بنیادوں پر نواز شریف کو ضمانت پر رہا کیا جائے. نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی, جس کے بعد نواز شریف کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کیا گیا تھا. نواز شریف نے اس فیصلے کے خلاف 4 جنوری کو معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی, جسے بعد میں طبی بنیادوں پر ضمانت پر رہائی کی درخواست میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب اور نواز شریف کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے اور حتمی میڈیکل رپورٹ پیش ہونے کے بعد 20 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ ضمانت پر رہائی کی درخواست مسترد ہونے کے عدالت کے فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے. فیصلے کے بعد عدالت کے باہر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام میسر قانونی راستے استعمال کریں گے, اور یہ کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا ان کا قانونی حق ہے.
ملٹیپل ہیلتھ پرابلمز ہیں میاں صاحب کو, ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, ان کی 2 دفعہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے, سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تشویشناک صورت حالت صحت کی, اسی لیے ہم نے یہ موو کی تھی مایوسی ہوئی ہے, لیکن اللہ خیر کرے گا سپریم کورٹ کا دروازہ ابھی تک ہمارا ہم ضرور جائے کھٹکھٹائیں گے.
لیگی رہنما و سابق گورنر محمد زبیر کا بھی کہنا تھا کہ 5 میڈیکل پینل نے نواز شریف کی بیماری کی تشخیص کی اور فوری علاج کی سفارش کی تھی.
میڈیکل بیسس پر ڈیزرو کرتے تھے بھی نواز شریف, جیسے ان کی طبیعت ہے تو کورٹ نے سمجھا کہ ابھی ان کی وہ مشکلات نہیں ہیں میڈیکل کے حوالے سے کہ ان کو بیل دی جائے اور وہ اپنا علاج پراپرلی کروا سکیں اور اپنے گھر پر ریسٹ کر سکیں, تو کورٹ کے ججز کا یہ فیصلہ ہے.
20 فروری کو عدالت نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت پر سماعت کی اور فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا, جسے 22 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کا فیصلہ سنانے کی تاریخ آج 25 فروری مقرر کی تھی. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پلوامہ حملے کے بعد جنگ بندی لائن کے آر پار معطل ہونے والی بس سروس بحال کر دی گئی ہے, اور آج پیر کو سری نگر, مظفر آباد اور راولاکوٹ کے درمیان ہفتہ وار بس سروس سے درجنوں مسافروں نے ریڈکوٹ اور چکوٹی سے حد بندی لائن عبور کی. اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ.
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن آر پار ہفتہ وار بس سروس بحال. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل. پلوامہ حملے کے بعد گزشتہ ہفتے کنٹرول لائن آر پار معطل کی گئی بس سروس بحال کر دی گئی. پیر کے روز منقسم کشمیر کے شہر سری نگر اور مظفر آباد, راولاکوٹ اور پونچھ کے درمیان جدا کشمیری خاندانوں کے ملاب کے لیے چلنے والی بس سروس کے ذریعے درجنوں مسافروں نے جنگ بندی لائن عبور کی. پیر کے روز سری نگر سے آنے والی بس سروس کے ذریعے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے راشی اعجاز احمد میر کے رشتہ داروں نے بھی پہلی بار مظفر آباد آنا تھا, لیکن بھارتی حکام نے گزشتہ ہفتے ان سے واپس لیے گئے اجازت نامے ان کو واپس نہ کیے.
میرے رشتہ داروں نے آج کی بات پچھلے ہفتے کی بات پہ آنا تھا کشمیر, لیکن انڈین جو اتھارٹیز ہیں پاسپورٹ آفس سری نگر, تو انہوں نے ان سے وہ پرمٹ جو ہے ٹریولنگ پرمٹ وہ واپس لے لیے تھے, جس وجہ سے وہ آج بھی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر نہیں آ سکے. تو بھارتی کشمیر سے صرف جو آزاد کشمیر کے گئے ہوئے شہری تھے 5 وہ واپس آزاد کشمیر آئے ہیں, اور وہاں سے کسی کشمیر کے شہری کو آزاد کشمیر آنے کی اجازت جو ہے بھارتی انتظامیہ نے نہیں.
بھارتی حکام کی طرف سے 14 فروری کو پلوامہ میں ہونے والے حملے کے بعد 18 فروری کو ہفتہ وار جنگ بندی لائن آر پار بس سروس معطل کر دی گئی تھی, جس کے باعث دونوں اطراف اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آنے والے درجنوں افراد پھنس کر رہ گئے تھے. معروف کشمیری تجزیہ کار عارف بھار نے وی او اے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آر پار بس سروس کی بحالی موجودہ کشیدہ صورتحال میں مثبت قدم ہے جو کشیدگی میں کمی کے آثار ظاہر کرتا ہے.
جی, یہ بھی ایک اس لحاظ سے بھی امید افزا بات ہے کہ جو کشیدگی اوپر جا رہی تھی تو اچانک اس طرح کے جو فیصلے ہوئے ہیں, بالخصوص جو بھارت کے, اسی کی ایک علامت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹرول لائن پر جو ایک رکی ہوئی آمد و رفت ہے اس کی بحالی بھی ہے, اور اب یہ جو ایک امید کی ایک شمع روشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے اب اسی رفتار سے اسی سمت میں مثبت سمت میں آگے بڑھے گا.
متنازع کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن کے آر پار قشروں سے جدا کشمیری خاندانوں کے ملاب کے لیے بین الکشمیر بس سروس سن 2005 میں شروع کی گئی تھی. روشن مغل, اردو ویو اے, مظفر آباد.
افغانستان نے پہلی مرتبہ بھارت کو ایک نئی ایرانی بندرگاہ سے سامان کی برآمد شروع کر دی ہے, جس کا مقصد برآمدات کو بڑھانا اور پاکستان کے راستے انحصار کو کم کرنا ہے, جس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کے دن مغربی سرحدی شہر زارانج کا دورہ کیا, جہاں سے پہلی بار 570 ٹن سامان لے کر 23 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ ایران کی چابہار بندرگاہ کے لیے روانہ ہوا. اشروں سے خشکی سے گھرا ہوا افغانستان بیشتر پاکستان کے زمینی راستے اور بندرگاہ پر بین الاقوامی تجارت کے لیے انحصار کرتا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر غنی نے بھارت, ایران اور افغانستان کے درمیان صحت مند تعاون کو سراہا, جس کی وجہ سے یہ سنگ میل حاصل کیا جا سکا. انہوں نے کہا کہ افغانستان اب مزید خشکی سے گھرا ہوا نہیں ہے, بھارت نے چابہار کی بندرگاہ کو تعمیر کیا ہے اور اس کے لیے رقم فراہم کی ہے. بھارت کے میڈیا کی خبروں کے مطابق بھارت ممبئی، کنڈالا اور منڈرا کی اپنی بندرگاہوں سے ہر دو ہفتوں پر مال بردار جہاز روانہ کرے گا۔ گزشتہ سال امریکہ نے ایران کے خلاف بعض تعزیرات کو ختم کر دیا تھا تاکہ افغانستان میں استحکام لانے کے لیے چابہار کے قیام میں مدد دی جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان بدھ کو ویتنام میں ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے دونوں صدور گزشتہ سال جون میں ملے تھے، جو ایک تاریخی لمحہ تھا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کم جونگ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کیا ہے، لیکن وہ کسی معاہدے پر پہنچنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ دونوں صدور کی اگلی ملاقات سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ۔
مکمل طور سے غیر جوہری خطہ بنانے پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں ویتنام میں ہونے والی ملاقات میں یہ واضح کرنے کا دباؤ ہوگا کہ ڈی نیوکلیرائزیشن کے نظریے کا کیا مطلب ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔
میرے خیال میں دونوں فریقوں پر پہلی سربراہ کانفرنس کے برخلاف ایک ٹھوس نتیجے کے حصول کے لیے دباؤ ہے، ورنہ اسے ناکام قرار دیا جائے گا اور پھر ہم وہیں واپس چلے جائیں گے جہاں سے آغاز کیا تھا۔
امریکہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، جیسے کہ اپنی اہم جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا یا اپنے جوہری ہتھیاروں اور میزائلوں وغیرہ کی فہرست فراہم کرے۔ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ امریکہ پابندیوں میں نرمی کرے یا 1950 کے اشرے کی کوریائی جنگ کو باضابطہ طور پر ختم کیا جائے۔ لیکن سب سے بڑی پیش رفت ایک ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں عمل درآمد کا کام نچلی سطح کے حکام کے سپرد کر دیا جائے۔
ملکوں کے دو لیڈرز خود ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس پیچیدہ معاملے کی اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اسے سائنسدانوں یا تکنیکی ماہرین کی مدد کے بغیر خود سے حل کر سکیں۔
امید کی جا رہی ہے کہ ویتنام سنگاپور کی نسبت کام کے لحاظ سے بہتر رہے گا۔ سربراہ کانفرنس کی تیاری کے لیے امریکی عہدیداروں نے شمالی کوریا کے حکام سے پہلے سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں، اور ویتنام میں دونوں فریقوں کے درمیان ایک کی بجائے دو دن کی میٹنگز ہوں گی تاکہ جوہری معاہدے پر ٹھوس پیش رفت ہو سکے۔ بلگالو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی سے دنیا بھر میں امن و سلامتی کو خطرہ درپیش ہو گیا ہے، اور اس سے لوگوں کے لیے ترقی کرنے کے حقوق محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل گوٹریس جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 40ویں عمومی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انسانی حقوق کا ایجنڈا ناکام ہو رہا ہے، اور اس سے سماجی انصاف اور لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی استعداد کم ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل نگرانی، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی مہم اور تشدد کی دھمکیوں کے باعث صحافیوں کی سرگرمیاں اس انداز میں متاثر ہو رہی ہیں کہ ان کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اعداد و شمار اور چہرے کی پہچان سے متعلق ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے غیر مناسب نگرانی اور آزادی اظہار میں مداخلت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جس سے خوف جنم لے رہا ہے اور مکالمے کی فضا سکڑتی جا رہی ہے۔ گوٹریس کہتے ہیں کہ انہیں یہود مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافے سے سخت پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت پر مبنی بیانات سے جمہوری قدروں، سماجی استحکام اور امن کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ منافرت پر مبنی انتہائی نوعیت کے الفاظ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سے اعتدال پسند جمہوریتیں اور آمرانہ نظام یکساں طور پر متاثر ہونے لگے ہیں۔ سیکرٹری جنرل گوٹریس مزید کہتے ہیں کہ کچھ بڑی سیاسی جماعتیں منافرت پر مبنی نظریات باہر سے لے کر اپنے پروپیگنڈے اور انتخابی مہم میں شامل کر رہی ہیں۔ اب ایسی سیاسی جماعتیں جنہیں پہلے اہمیت نہیں دی جاتی تھی، حکومتوں پر اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ یوں اقدار کو متاثر کرنے والی ہر کوشش سے انسانیت کے مینار کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے، انسانی حقوق کی 47 رکنی کونسل آئندہ 4 ہفتوں کے دوران ان پر تفصیلی غور کرے گی۔ یہ کونسل شام، میانمار، برونڈی، جنوبی سوڈان، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک میں انسانی حقوق کے ریکارڈ کا مشاہدہ کرے گی۔ اس کے علاوہ کونسل میں اذیت رسانی، گمشدگیوں، دہشت گردی اور مذہبی آزادی کی صورت پر بھی غور کیا جائے گا۔ امریکہ نے اس کونسل کو سیاسی طور پر غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے گزشتہ برس اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تاہم امریکہ اب بھی ایک مبصر کی حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پادریوں کے ہاتھوں بچوں سے زیادتی پر پوپ فرانسس کی طرف سے شدید مذمت اس زیادتی کا شکار کچھ افراد کو متاثر نہیں کر سکی ہے۔ پوپ فرانسس نے اتوار کے روز بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بارے میں ویٹیکن کانفرنس کے اختتام پر اس زیادتی کے مرتکب پادریوں کو شیطان کے اعلی کار قرار دیا اور اس جنسی استحصال کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا۔ صومالی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شباب عسکریت پسندوں نے پیر کے روز موگادیشو کے مضافات میں گولی مار کر 9 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جنگجوؤں نے 11 شہریوں پر حملہ کیا جو لافولے کے مضافات میں سڑکوں کی صفائی کر رہے تھے۔ علاقائی گورنر محمد ابراہیم بارے نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ 6 عورتیں اور 3 مرد جنگجوؤں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے، 2 دوسرے کارکن زخمی ہوئے۔ چین میں بازار حصص 20 کے روز اس کے بعد 5% سے زیادہ کے اضافے پر بند ہوئے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ چین کی اشیاء پر نئی محصولات ملتوی کر رہے ہیں، جس کا سبب انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں عالمی بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اتوار کے روز ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ اور چین کے لیے یہ بہترین اختتام ہفتہ تھا اور کہا کہ دونوں فریقوں نے اہم امور پر پیش رفت کی ہے۔ صدر نے اعلان کیا تھا کہ یکم مارچ سے 200 ملین مالیت کی چینی اشیاء پر 10 سے 25% محصولات عائد کی جائیں گی اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ شوقین بھی ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے کہ 91ویں اکیڈمی ایوارڈز آسکرز کی تقریب اتوار اور پیر کی درمیانی شب 39 سال بعد پہلی مرتبہ بغیر میزبان کے امریکی شہر لاس اینجلیس میں انجام پائی۔ تقریب میں گرین بک کو بہترین فلم قرار دیا گیا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ وردہ خلیل۔
فیشن ڈیزائنر نک ویریوز فلمز میں استعمال ہونے والے ملبوسات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، انہیں کتنی محنت سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ نظروں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر ان کے لیے آسکر میں نامزد کردہ فلموں میں استعمال ہونے والے ملبوسات کی خاص اہمیت ہے۔
میں چاہتا ہوں آپ اس کالر کو دیکھیں، یہ پھول پتیاں نہیں بلکہ یہ پینٹ ہے، یہ بو نہیں پینٹ ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کی بوٹا ہے، یہ کپڑے پر پینٹ سے بوٹا بنائی گئی ہے، یہ بٹن ہاتھ سے پینٹ کیے گئے ہیں۔
فلم میری پاپن ریٹرنز کے خوبصورت ملبوسات معروف ڈیزائنر سینڈی پاول نے ڈیزائن کیے ہیں۔ انہیں 2 فلموں میری پاپن ریٹرنز اور دی فیورٹ کے لیے آسکر میں نامزد کیا گیا ہے۔
فلم دا فیورٹ کے ڈائریکٹر نے کاسٹیوم ڈیزائنر کو خاص طور پر بتایا کہ مجھے تاریخی لحاظ سے چیزیں درست نہیں چاہیے، لہٰذا آپ فلم دیکھیں تو وہاں کچھ ایسے ملبوسات ہوں گے جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو ایسا ہی بنایا گیا ہے۔ ونائل، لیزر کا ٹرم، یہ 1700 کی صدی میں نہیں تھا، یہ آج کا ماڈرن سٹائل ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے۔ پیچھے نوکر کو دیکھیں، وہ ابیگل کا کردار ہے، اس کا کپڑا ڈینم ہے۔
ڈینم کے کپڑوں کو ایک اور تاریخی فلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ ڈیزائنر الیگزینڈر برن نے یہ کپڑا میری کوئن آف سکاٹس کے لیے استعمال کیا۔
اور یہاں یہ گاؤن، یہ سب ڈینم ہے، یہ نیلا گاؤن، گہرا نیلا، یہ ڈینم ہے جس سے جینز بنتی ہے۔ یہاں یہ لباس دیکھیں، یہ لیدر نہیں، اس کو دیکھیں، یہ ڈینم ہے۔
It's denim.
لیکن اس سال کے کاسٹیوم ڈیزائن میں سب سے آگے روت کارڈر تھی، جنہوں نے بلیک پینتھر کے لباس ڈیزائن کیے۔ کارڈر نے اپنی ٹیم کے ساتھ افریقہ اور ایشیا کا سفر کیا اور وہاں کی ثقافت، تاریخ اور فیشن کا مطالعہ کیا۔
پرپل مینز رائلٹی،
جامنی شاہی رنگ ہے، بادشاہوں کا رنگ، رنگ بہت اہم ہے۔ کاسٹیوم ڈیزائنر رتھ کارٹر جاپانی ڈیزائنر اسے میاکی سے متاثر ہیں۔
اسے میاکی، جاپانیز ڈیزائنر۔
ان میں سے ہر کاسٹیوم 25,000 سے $40,000 کا ہے، لیکن ان میں سب فروخت کے لیے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار وہ اداکاروں کو تحفے کے طور پر دے دیے جاتے ہیں یا انہیں میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ان میں سے کوئی لباس بھی بھولا نہیں جائے گا۔ آنا رائس کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کراچی کے علاقے ملیر میں ایک رہائشی عمارت گرنے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ملبے کے نیچے مزید افراد کے دبے ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے کئی گھنٹوں سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے محمد ثاقب۔
کراچی کے علاقے ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں 3 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ پولیس کے مطابق رہائشی عمارت میں کئی خاندان مقیم تھے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام موقع پر پہنچے۔ عمارت کے ملبے سے اب تک 2 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جہاں بحق ہونے والوں میں مالک مکان حسن عباس اور اس کی بیوی زہرا شامل ہیں، جبکہ ان کے 9 سالہ بچے شاہزین کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے، جو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ زیر علاج بچے نے بتایا کہ عمارت گری تو وہ اپنے والدین کے ہمراہ گھر پر ہی تھا اور اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بلڈنگ میں بعض کرایہ دار بھی رہتے تھے اور کچھ گھر خالی تھے۔ عمارت کے ملبے تلے اب بھی کم سے کم 5 افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے۔
گلی میں کون کون تھا اس وقت جب آپ بلڈنگ گری کو یاد ہے؟
پاپا، مما میں۔
اور بلڈنگ میں کتنے لوگ تھے؟
کرایہ دار تھے۔
کتنے لوگ تھے وہاں پہ اور آپ کے علاوہ؟
6-7۔
آپ کو کیسے نکالا؟ آپ کو کس طرح انہیں پتا چلا کہ آپ گھر کے اندر ہیں؟
آواز دے دی۔
کمشنر کراچی افتخار شہلوانی کا کہنا ہے کہ فوج کی مدد سے ملبے کے نیچے موجود لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن تنگ گلیوں اور گنجان آبادی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔
پروونشل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ریسکیو کے سے ریلیٹڈ وہ بھی یہاں پہنچے ہیں، پولیس بھی یہاں آ گئی تھی ٹائم پہ، اور انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آپریشن ابھی میرے خیال میں مزید 8-9 گھنٹے چلے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو کوئی اس پہ حتمی کوئی رائے دے سکیں گے۔
3 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے متعلق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کو ملنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں انسداد تجاوزات آپریشن میں متاثرہ عمارت کے فرنٹ پورشن کو توڑا گیا تھا، جس کے بعد مالک مکان نے متاثرہ عمارت کے اسٹرکچر کی مضبوطی کے لیے مرمتی کام شروع کروا رکھا تھا، جبکہ کارنر پلاٹ کی وجہ سے عمارت کا ایک حصہ بنا سپورٹ کے بھی قائم تھا۔ کراچی میں ایسے حادثات نئے نہیں، اس سے قبل بھی ایسے کئی حادثات میں درجنوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ عمارتوں کی تعمیر میں غیر معیاری سامان استعمال کرنے، بلڈنگ کوڈ کی صریح خلاف ورزی اور انسپیکشن نہ ہونے کے باعث یہ واقعات عام ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر میں 288 عمارتوں کو رہائش کے لیے خطرناک قرار دے کر اس میں رہنے پر پابندی عائد کر رکھی، لیکن قوانین پر عمل نہ ہونے اور نئے مکانات کی کمی کے باعث ایسی کئی عمارتوں میں اب بھی لوگ مقیم ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لوگوں کی اکثریت کھلے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کراچی میں لا کر فروخت کرتی ہے، اور یہی ان کی گزر اوقات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب وفاقی حکومت نے گوادر میں سمندر کے کنارے ایکسپریس وے کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ کو کراچی گوادر ہائی وے کے ساتھ ملانے کا کام شروع کر دیا ہے، اور ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے دوران ان کی اپنی کشتیوں کے سمندر میں داخل ہونے کے لیے مناسب گزرگاہ نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے وہ 1 مارچ سے دوبارہ بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر سے ان کی جھینگے کی نرسریاں پہلے ہی تباہ ہو گئی تھی، اور اب سمندر کے کنارے تعمیر کیے جانے والے ایکسپریس ہائی وے کی تعمیر کے دوران اگر ان کے مفادات کا تحفظ نہ کیا گیا تو گوادر کی 1 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل آبادی نانے شبینہ کی محتاج ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران گوادر فش انڈسٹری کے صدر ناگمان عبدل کا کہنا ہے کہ گوادر اور آس پاس کے دیہات کے لوگوں کی روزی کا واحد ذریعہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لانا اور یہاں فروخت کرنا ہے۔ اب وفاقی حکومت نے گوادر کی بندرگاہ کو کوسٹل ہائی وے سے ملانے کے لیے سمندر کے کنارے 20 فٹ چوڑا اور زمین سے 40 فٹ اونچا سڑک تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نیچے ماہی گیروں کے لیے کھلی گزرگاہ نہیں رکھا گیا، جہاں سے ماہی گیر طوفان یا ہنگامی صورتحال میں اپنی کشتیوں کو نکال سکیں۔
کل اگر طوفان آ جائے لہریں چلیں گی تو اپنے کشتیوں کو باہر کیسے کریں گے؟ تو ایک تو آنے جانے میں ان کو تکلیف ہو، کیونکہ ابھی جب وہ سمندر سے واپس آئیں گے تو کنارے میں اس کے لیے رستہ نہیں ہوگا، दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मकरान का बेशतर माशियत का दार मदार यही समंदर के ऊपर है, तो ऑलरेडी ये सनत सारी खत्म होने हो जाएगा इससे ना, क्योंकि समंदर में जब किश्तियां नहीं जाएंगे इनके गुजरगा वो नहीं होंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे।
माहिगीरों के एक रहनुमा खुदादाद का कहना है कि माहिगीर एक्सप्रेस वे की तामीर की मुखालिफत नहीं कर रहे, अब इसकी तामीर का काम भी शुरू हो गया है और माहिगीरों के लिए समंदर में दाखिल होने का हुकूमत ने सिर्फ 6 मीटर का फासला रखने वाला एक दरवाजा रखा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि 200 फुट का फासला रखने वाले 3 दरवाजे तामीर किए जाए ताकि माहिगीर हर तरह के हंगामी हालात में आसानी से समंदर में जा और वापस आ सके।
जो हमारे साथी के कारण से पोर्ट की वजह से जो कम हो गया, पोर्ट 2000 में बनाया गया है, उस वक्त भी 20-25 जो ना हमारी नस्लियां थी जो पोर्ट में आई थी, लेकिन हम यही चाह रहे थे कि एक मुल्क की तरक्की के लिए जो ना पोर्ट बन गया, कल हमारे बच्चे हमारे लोग उसमें कब जाएंगे, हमारे लिए क्या मुतबादल, हमें कैसे कम्पनसेट किया जाएगा, अगर हमारे लिए आपके पास मुतबादल ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब ये कि आप हमें जिंदा दरबूर कर रहे हैं।
क्वेटा में महकमा फिशरीज के आला अफसरान ने माहिगीरों के मुतालबात को जाहिज करार दिया है और VOA को बताया है कि वजीर आला जाम कमाल खान ने गुज़श्ता दिनों ग्वादर के दौरे के दौरान माहिगीरों के साथ मुलाकात में ये मसाइल वफाकी हुकूमत के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई है। बलोचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर की तकरीबन 1 लाख आबादी की अक्सरियत की रोजगार का वाहिद वसीला माहिगीरी है। अब माहिगीरों और दीगर कारोबारी लोगों ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर 1 मार्च से गैर मुअन्ना मुद्दत तक के लिए ग्वादर शहर में भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान किया है। मुतारकाकर, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर डेरा इस्माइल खान में आज पीर की सुबह नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया है कि शहर के नवाही इलाके इस्लामिया कॉलोनी में म्यूनिसिपल इदारे के 2 अहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों अहलकार मौके पर ही हलाक हो गए जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। इस बारे में पेशावर से शमीम शाहिद की एक रिपोर्ट।
डेरा इस्माइल खान में सोमवार की सुबह नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि शहर के नवाही इलाके इस्लामिया कॉलोनी में म्यूनिसिपल इदारे के 2 अहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों अहलकार मौके पर ही हलाक हो गए जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया ये वाकया करकावराना तासब का शाखसाना हो सकता है। डेरा इस्माइल खान के वकला की तंजीम के साबिक सदर अख्तर हुसैन कुरैशी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि टारगेट किलिंग के वाकयात से लोगों में काफी खौफ और हरास पाया जाता है।
आम पब्लिक ये कहती है कि ये मखसूस हालात में मखसूस काम कराने के लिए ये काम शुरू होता है और शायद वो वक्त अब होगा कि अचानक जो है पुलिस वालों को भी टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को भी, इसको सेक्टेरियन की तरफ भी ले जाते हैं, कभी इसको पुलिस की तरफ ले जाते हैं।
अहले तशी बरादरी के रहनुमा अल्लामा रमजान तौकीर ने भी टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफे पर तश्वीश का इजहार करती हुई इसे डेरा इस्माइल खान के अमन और तरक्की के लिए खतरनाक करार दिया।
डीए खान के दुश्मन डेरा की तरक्की, डेरा की रौनकें, डेरा के कारोबार को पसंद नहीं कर रहे थे और ऐसे हालात में जब इंडिया जो है पाकिस्तान पे बार बार इल्जाम और जंग की सूरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है या इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह हम इस साजिश को नाकाम और नामुराद करेंगे।
डेरा इस्माइल खान का इलाका पिछले कई बरसों से फिर कवाराना कशीदगी, दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की वारदातों का मरकज बना हुआ था। ताहम चंद साल कबल अस्करियत पसंदों के खिलाफ शमाली वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात में काफी कमी देखने में आई थी, मगर पिछले चंद महीनों से टारगेट किलिंग बिलखसूस पुलिस अहलकारों और अहले तशी से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पिछले 12 फरवरी को तहसील प्रोवा के गाँव माहड़ा में नामालूम अफराद के हमले में 1 अफसर समेत 5 पुलिस अहलकार हलाक जबकि 3 जख्मी हुए थे। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैंकों को हिदायत दी है कि मुल्क में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए बैंक अकाउंट्स खोले जाएं ताकि वो मुल्की मईशत में बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म हो सकें। इस्लामाबाद से अली फुरकान की एक रिपोर्ट।
पीर को समाजी रابطوں की वेबसाइट ट्विटर
کہا کہ افغان مہاجرین کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین حکام کی جانب سے ناروا سلوک کی شکایت کرتے ہیں. پاکستان میں دہائیوں سے مقیم افغان مہاجرین کو بینک اکاؤنٹس کی سہولت نہ ہونے کے سبب کاروبار کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس اعلان سے ان افغان مہاجرین کو کاروبار اور لین دین میں آسانیاں پیدا ہوں گی. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین سینیٹر افراسیاب خٹک نے وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کو اس سہولت سے عوامی سطح پر مفاہمت بڑھے گی اور پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بہتر ہوں گے.
افغان شہری ہیں یا افغانستان کے باشندے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک جو ہے وہ اس کا نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں رائے عوام پر بھی اثر پڑے گا. یعنی انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھنا جو ہے وہ تو خود پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, پاکستان کی امیج کے لیے بہتر ہے, معیشت کے لیے بہتر ہے اور دونوں ملکوں کی عوام کی سطح پر مفاہمت بھی بڑھتی ہے تو پھر حکومتیں بھی عوام کی رائے عامہ کا احترام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں, چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو چاہے وہ افغانستان کی حکومت ہو.
وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں منی لانڈرنگ کی مؤثر روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا. توقع ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ملنے سے غیر قانونی لین دین کی حوصلہ شکنی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے اس سے قبل افغان مہاجرین کو پاکستانی شہریت دینے کا بیان دیا تھا. اگرچہ اس پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی لیکن انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور افغان مہاجرین نے اس اقدام کو سراہا تھا. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 14 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں جن میں رجسٹرڈ کی تعداد محض 8 لاکھ ہے. علی فرقان, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی ختم کرنے کے اقدامات کریں, جبکہ پاکستان نے بھارت کے دانشور حلقوں سے کہا ہے کہ وہ تناؤ ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت پر زور ڈالیں. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد کشمیر میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور حریت قیادت کو جموں کشمیر سے باہر دھکیلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان بھارتی اقدامات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر وزارت خارجہ میں سابق سیکرٹری خارجہ اور سفارتکاروں سے مشاورت کے بعد میڈیا بریفنگ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں خوف کی فضا ہے جہاں مزید 10,000 بھارتی فوجی بھیجوائے جا رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم اور ان کی جماعت بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خطے کا امن داؤ پر نہ لگائے اور ہمسایہ ملک بھارت کے معتدل سوچنے والوں کو اپنی حکومت کو تدبر کا پیغام دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھارتی جنونیت عروج پر ہے اور بھارت کشمیر میں اضافی خوراک اور ادویات کا ذخیرہ بھجوا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھارت ہمیں مروب کرنے یا دباؤ میں لانے کا خیال ترک کر دیں. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز آج سے قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوا ہے. یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی امدادی مشن یو این اے ایم اے کے رپورٹ کے مطابق 2018 افغان شہریوں کے لیے گزشتہ 10 سالوں میں خونریز ترین سال ثابت ہوا ہے. اس سال 3,800 عام شہری ہلاک ہوئے, ان میں تقریباً 925 بچے تھے, جبکہ مختلف حملوں میں کم از کم 7,200 شہری زخمی ہوئے. اس خونریزی کا ذمہ دار کون تھا؟ ادارے کے مطابق 63% ہلاکتیں حکومت مخالف قوتوں کے حملوں میں ہوئیں, جبکہ 37% کی ذمہ داری افغان سیکیورٹی فورسز اور ان کی مدد کرنے والے امریکی اتحاد پر عائد کی گئی ہیں. حکومت مخالف قوتوں میں سب سے خطرناک طالبان ثابت ہوئے, جنہیں 37% ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر آئی ایس خراسان یعنی افغانستان میں موجود داعش ہے. افغان طالبان نے اس رپورٹ کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور 80% ہلاکتوں کی ذمہ داری افغان اور غیر ملکی فورسز پر عائد کی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی امدادی مشن نے گزشتہ 10 سالوں سے افغانستان میں ہلاکتوں کا ریکارڈ جمع کیا ہے۔ ادارے کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دہائی کے دوران افغان جنگ میں کم از کم 32,000 عام شہری ہلاک ہوئے جبکہ کم و بیش 60,000 زخمی ہوئے۔ میانمار میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے میڈیا، آزادی اظہار اور پرامن اجتماع پر جو پابندیاں بڑھا دی ہیں ان سے ملک کے اندر خوف اور از خود سینسرشپ کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اسٹیو سینورٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
میانمار کے دارالحکومت ینگون میں موبائل فون کا استعمال جبکہ بڑھ رہا ہے، ایک کھلے معاشرے کا خواب جس نے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو اقتدار میں لانے میں مدد دی تھی، بہت سو کے لیے جو کھل کر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں ایک دور کی بات ہو گئی ہے۔ شاعر مونگ سانگ خا، جو کہ کارکنوں کے گروپ ایتھان کی قیادت کرتے ہیں اور جو ایسے پرامن ناقدین اور صحافیوں کی اعانت کرتا ہے جس پر ظالمانہ قوانین کا استعمال کرتے ہوئے مقدمات چلائے گئے ہیں، مونگ سانگ خا جنہیں جیل میں بند کیا جا چکا ہے، کہتے ہیں، ان کے الفاظ میں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میانمار میں آزادی اظہار کی صورت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نہایت واضح ثبوت یہ ہے کہ اس حکومت کے تحت زیادہ رپورٹروں کو حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ آنگ سانگ سوچی کے حامی کہتے ہیں کہ شہریوں کے لیے بہتر تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر آئینی ترمیمات کی ضرورت ہوگی۔ سابق سیاسی قیدی یو شیل، جنہیں 1988 میں طلبہ کی بغاوت کے نتیجے میں 14 برس قید کاٹنا پڑی تھی، کہتے ہیں کہ وہ اس عمل میں کچھ وقت لگتا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت وزارت داخلہ دراصل ادارہ ہے جس کے پاس کلی اختیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ ہی اصل قوت ہے جس پر فوج کا کنٹرول ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شباب عسکریت پسندوں نے پیر کے روز موگادیشو کے مضافات میں گولی مار کر 9 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جنگجوؤں نے 11 شہریوں پر حملہ کیا جو لافولے کے مضافات میں سڑکوں کی صفائی کر رہے تھے۔ علاقائی گورنر محمد ابراہیم بارے نے وائس آف امریکہ کے صومالی سروس کو بتایا کہ 6 عورتیں اور 3 مرد جنگجوؤں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے، 2 دوسرے کارکن زخمی ہوئے۔ چین میں بازار حصص پیر کے روز اس کے بعد 5% سے زیادہ کے اضافے پر بند ہوا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ چین کی اشیاء پر نئی محصولات ملتوی کر رہے ہیں، جس کا سبب انہوں نے بتایا کہ دونوں عالمی بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اتوار کے روز ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ اور چین کے لیے یہ بہترین اختتام ہفتہ تھا اور کہا کہ دونوں فریقوں نے اہم امور پر پیش رفت کی ہے۔ صدر نے اعلان کیا تھا کہ یکم مارچ سے 200 ملین مالیت کی چینی اشیاء پر 10-25% محصولات عائد کی جائیں گی اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا۔ امریکہ میں ایٹلس ایئر کا 26 سالہ پرانا کارگو جیٹ لائنر بوئنگ 767 ہیوسٹن کے قریب واقع خلیج میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سوار تمام 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق یہ حادثہ ہفتے کی دوپہر پیش آیا۔ ایٹلس ایئر فلائٹ امریکی ریاست میامی سے ہیوسٹن کی جانب پرواز کر رہی تھی کہ 48 کلومیٹر جنوب مشرق کے قریب اچانک اس کا رابطہ ایئرپورٹ سے منقطع ہو گیا۔ پولیس افسر ہیتھرن کا کہنا ہے کہ خلیج میں پانی کی زیادہ گہرائی کی وجہ سے طیارے کا ملبہ، بلیک باکس اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈز حاصل کرنے میں بہت زیادہ دقت پیش آ رہی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں جبکہ کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے زندہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ طیارے کے حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 91ویں اکیڈمی ایوارڈز آسکرز کی تقریب اتوار اور پیر کے درمیانی شب 39 سال بعد پہلی مرتبہ بغیر میزبان کے امریکی شہر لاس اینجلیس میں انجام پائی۔ تقریب میں گرین بک کو بہترین فلم قرار دیا گیا۔ بیسٹ فلم کے علاوہ بہترین غیر ملکی زبان، بہترین دستاویزی فلم اور بہترین اینیمیٹڈ فلم کی کیٹیگریز میں ایوارڈ پانے والی فلموں کا بھی اعلان کیا گیا، جس کے لیے بالترتیب فلم روما، فری سولو اور اسپائڈر مین انٹو دی اسپائڈر ورس کو چنا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ایوارڈز جیتنے والی فلموں کے طور پر بوہیمین ریپسوڈی، روما، بلیک پینتھر اور گرین بک رہیں۔ رامی ملک کو بہترین اداکار اور اولیویا کولمین کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ بہترین معاون اداکارہ ریجینا کنگ جبکہ بہترین معاون اداکار مہر شالہ علی قرار پائے۔ امریکی سنگر لیڈی گاگا کو ان کی پہلی فلم اے اسٹار از بورن کے گانے شیلو پر بیسٹ اوریجنل سانگ کا ایوارڈ ملا۔ تقریب اور اس سے قبل ریڈ کارپٹ پر جہاں درجنوں ہالی ووڈ ستاروں نے شرکت کی، وہیں سال سن 2018 کے دوران اس دنیا سے چلے جانے والے اداروں، فنکاروں اور فلم سازوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خواتین کی معاشی خود مختاری کا کسی بھی ملک کی معیشت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی اکثریت کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کا انہیں معاوضہ ملے، مگر ایک بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جنہیں اپنے کام کا جائز معاوضہ نہیں ملتا۔ سکھر سے کرن مرزا بتا رہی ہیں کہ کس طرح دستکاری کرنے والی خواتین کا کام ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، مگر ان خواتین کے اپنے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ان کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ میں گھریلو دستکاری سے بنائے جانے والے ملبوسات، چادریں اور دیگر اشیاء دیدہ زیب ڈیزائن، رنگوں کے حسین امتزاج اور پائیداری کے باعث پاکستان کے اندر اور باہر بہت پسند کی جاتی ہیں اور اکثر اچھے داموں میں بکتی ہیں۔
ہم اپنا ہی بنواتے ہیں اور وہ سارے گاؤں گوٹ سے لاتے ہیں ہمارے پاس اور الحمدللہ سیل کرتے ہیں اور بہت ڈیمانڈ ہے۔
انہیں بنانے والی ہنرمند خواتین کے ہاتھ کئی دنوں کی محنت کے بعد بھی صرف چند سو روپے ہی آتے ہیں۔
ایک قمیض تو 15 دن میں، اور اگر چادر بڑی سی بنائیں شال تو وہ ایک مہینہ لگ جاتی ہے۔ 1000 روپے اور اس پہ خرچہ لگ جاتا ہے اور 300 ہمارے بچتے ہیں بس۔ بہت زیادہ ہوتی ہے محنت، کبھی وقت پڑنے پر دینی ہوتی ہے نا، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پورا کرنا ہے۔
خواتین عموماً خود اپنی دستکاری بازار میں فروخت نہیں کرتی، یہ کام ایک مڈل مین کرتا ہے جو اپنا حصہ اسی رقم سے نکالتا ہے جو دکاندار اس مال کے لیے دیتا ہے۔
ان سے لے جاتے ہیں اور ان کو میکنگ دے دیتے ہیں، مجھے 50 روپے بچ جاتا ہے۔
دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین تعلیم کی کمی اور کاروبار چلانے کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھنے کے باعث اپنے کام کا جائز معاوضہ حاصل نہیں کر پاتی۔ سن 2003 سے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن نامی ادارہ سکھر میں ہنرمند خواتین کو گھریلو دستکاری کے بارے میں ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی بنائی اشیاء کو پاکستان کے بڑے شہروں اور بیرون ملک فروخت کر رہا ہے۔
اس کام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریسنٹلی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن اتھارٹی نے ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے اور وہ اپنی ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں دے رہے ہیں، جیسے ہم ان کی فردر مور ٹریننگز کروا سکیں اور ان کو فردر اسکل کو ڈیولپ کرا سکیں اور ان کی مارکیٹنگ، ان کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ بڑھا سکیں۔ اور ایس آر ایس او اس کے علاوہ یہ کرتا ہے کہ جتنی بھی یہ رورل خواتین اپنے ہینڈی کرافٹس کا کام کرتی ہیں ان کو ایس آر ایس او لیبر چارجز دے کے اور مٹیریل ایس آر ایس او فری میں دے کے ان سے پروڈکٹس بنوا کے پھر ان کو کراچی میں مارکیٹس ہیں جیسے ڈالبن مال ہے، اوشن مال ہے اور جتنی اچھی اچھی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ ایگزیبیشنز ہم سال میں 2-3 مرتبہ کرتے ہیں۔
کاریگروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صارفین بھی من پسند اشیاء خریدتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اسے بنانے والے کو کیا اس کا مناسب معاوضہ ملا یا نہیں، اور ایسے اداروں اور کاروباروں کو ترجیح دیں جو فیئر ویج یا جائز تنخواہوں کو یقینی بناتے ہیں، کیونکہ کم قیمت میں مال خریدنے والا تو فائدے میں رہتا ہے مگر اسے بنانے والے ہاتھ اکثر خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر۔
سامعین، خبریں اور رپورٹیں تو آپ سن رہے تھے اور سنتے رہتے ہیں، اور اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ تک تازہ ترین خبریں پہنچائیں، رپورٹیں پہنچائیں، اور یہ ایک اہم ذمہ داری کا کام ہے یہ ساری چیزیں جو ترتیب دی جاتی ہیں اس کے لیے ہماری ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے جس میں ہماری ایڈیٹر اس میں شامل ہوتے ہیں، رپورٹر شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو پروڈیوسر یہاں کنٹرول روم میں بیٹھتے ہیں، انجینئرس ہیں، یہ ان سب کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں آپ کا پریزنٹر ہوں یا میزبان ہوں جو یہ سب چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پورا عملہ کام کرتا ہے ہمارا، اور اس کی سربراہی ہمارے کسی نہ کسی ساتھی کے حوالے کی جاتی ہے۔ جیسے آج جو کچھ ذمہ داری تھی وہ ہماری ساتھی اور آپ سب جانتے ہیں ان کو، آپ کے لیے بہت سے مقبول پروگرام پیش کرتی ہیں اور بہت عرصے سے وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھ ہیں شہناز عزیز۔
تو آج آپ میری کہانی سننا چاہتے ہیں؟ آج کی کہانی کیا تھی؟
نہیں، میں نے یہ سوچا کہ ایک
مشکلات کا ذکر ہو جائے نا،
مشکلات آپ کو کیا کیا پیش آتی ہیں، کیسے آپ اس کو ترتیب دیتی ہیں۔
اصل میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹیم کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں، تو ٹیم تو ہماری تھی موجود، اور خالد صاحب اپنی پرسکون آواز میں جو پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ پیچھے
کیا ہنگامہ جاری
تھی، تابندہ کھڑی تھیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ پروگرام آپ تک پہنچائے۔ کچھ ٹیکنیکل خرابیاں آج کل اس بلڈنگ میں خالد صاحب، جیسے کہ بہت سارا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے،
صحیح،
تو کوئی کیا خرابی ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے ہم کوئی بھی ریکارڈڈ چیز آپ کو نہیں سنوا سکے۔ کئی دفعہ ہم چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں اور اسی لیے ایکچوئلٹیز ہم استعمال نہیں کر سکے، مثلا صدر ٹرمپ کی آواز یا طالبان کے فیوچر میں کوئی آوازیں تھیں، تو وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو ویسے ہی سنوائی، شبیر جیلانی نے اور اسد حسن نے،
جی انہوں نے اسٹوڈیوز میں آ کر پڑھی،
اسٹوڈیو میں آ کے،
اور بہت سی رپورٹس ہم نے ایسے سنوائی کہ اسلام آباد سے ان کو پلے کیا گیا
براہ راست، جبکہ ہم ہمیشہ یہاں سے
ہم یہیں سے پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ جیک بتا رہے ہیں
تو ویسے تو کچھ چیز آپ کے پاس ہے۔ لیکن خالد صاحب ایک چیز کا اور میں ذکر کرنا چاہوں گی،
جی
موسم آج کل جو ہے،
جی
آپ جس سڑک سے آتے ہیں میرا خیال ہے وہ امریکہ کی سب سے دشوار سڑک،
سب سے زیادہ، سب سے
کتنا رش ہوتا ہے اس پر دن؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت کم از کم ایک گھنٹہ ہمیں لگ جاتا ہے، اور ہر روزانہ یہ مشکل پیش آتی ہے، اور یہ سارے سب لوگوں کو پیش آتی ہے، اور ہم بھی اس سے گزرتے ہیں۔ اور یہ موسم کی آپ بات کر رہی ہیں تو عالمی معیشت کا درجہ حرارت بھی ناپنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی موسم کے حالات جو ہے نا بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔
کہاں سے آپ کچھ سنوانے کی ہے کیا کوئی چیز؟ میرے خیال میں وقت اتنا رہ نہیں گیا شاید، کیا سنا لیں تھوڑا سا خود ہی کیا ہے قصہ؟
ہاں یہ اصل میں عالمی معیشت کی بات ہے اور عالمی منڈیوں کی بات ہے، تو ایک چھوٹی سی رپورٹ سن لیتے ہیں۔
یہ ہے کاروبار کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا شیئر بازار نیو یارک سٹاک ایکسچینج۔ یہاں لسٹڈ 2400 سے بھی زیادہ کمپنیز کے شیئرز کی کل قیمت 23 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے۔ امریکی کمپنیز کے علاوہ دنیا کے 46 ملکوں کی 520 کمپنیاں NYSE میں اپنے کاروبار کے لیے کیپٹل یا سرمایہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ NYSE سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس کے مطابق امریکی شیئر مارکیٹس میں کئی وجوہ کے باعث اس وقت کچھ مایوسی چھائی ہوئی ہے۔
Unfortunately, the market always reacts when there is uncertainty.
بدقسمتی سے مارکیٹس کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے فوراً متاثر ہوتی ہے۔ یہاں امریکہ میں معیشت کافی مضبوط ہے، لیکن شیئر بازار میں امریکہ چین تعلقات سے پیدا ہونے والی بے چینی کے باعث اتار چڑھاؤ ہے۔ تاہم کئی نئی کمپنیز اس وقت امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے منظوری کی منتظر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مارکیٹس میں استحکام آنے کے بعد وہ بھی بازار میں اتریں گی۔
ایکسپرٹس کو امید ہے کہ مارچ کے مہینے کے بعد حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ایشیائی ملکوں کی بات کی جائے تو اس وقت چین کی 78 اور بھارت کی 12 کمپنیاں NYSE پر موجود ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دور میں پاکستانی کمپنیز بھی یہاں پر اپنی نمائندگی درج کریں گی۔
ہمارے پاس پاکستان سے کوئی کمپنی ابھی تک لسٹ پر نہیں ہے، لیکن جن 46 ممالک کی یہاں نمائندگی موجود ہے ان میں ابھرتی ہوئی اور ترقی یافتہ دونوں طرح کی منڈیاں شامل ہیں۔ فن لینڈ اور ترکی جیسے ممالک بھی ہیں جن کی صرف ایک کمپنی درج ہے، تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر آنے والے دنوں میں کوئی کمپنی یہاں پاکستان کی بھی نمائندگی کرے۔
نیو یارک سٹاک ایکسچینج کے علاوہ دوسری امریکی سٹاک مارکیٹ ناسڈیک بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ ان دونوں مارکیٹس کے اس وال اسٹریٹ نام کے علاقے میں واقع ہونے سے امریکی سٹاک مارکیٹس کو وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.